أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان اللہ بما تعملون بصیر.
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق سے متعلق، مہر اور متاع سے متعلق چند مسائل ذکر فرمائے ہیں. پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، اب تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو، ما لم تمسوہن، جبکہ تم نے ان کو چھوا بھی نہیں ہے، او تفرضوا لہن فریضہ، اور یا پھر ان کے لیے تم نے کوئی مہر بھی متعین نہیں کیا ہے، ومتعوہن علی الموسع قدرہ، تو تم ان کو ایک جوڑا دے دو، علی الموسع قدرہ، مالدار آدمی پر اس کی استطاعت کے بقدر ہے، وعلی المقتر قدر، اور تنگ دست پر اس کی استطاعت کے بقدر ہے، متاع بالمعروف، یہ ایک جوڑا دینا قاعدے کے موافق ہے، حقا علی المحسنین، احسان کرنے والوں پر حق ہے. اس حکم کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ جب شوہر اور بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو اس کی کئی ساری صورتیں ہیں، بنیادی طور پر چار صورتیں نکلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مہر پہلے سے متعین ہوا تھا، دوسری صورت یہ ہے کہ مہر متعین نہیں ہوا تھا. ایسے ہی ایک صورت اسی میں شامل یہ بھی ہے کہ بیوی کے ساتھ صحبت اور قربت ہوئی تھی، قربت نہیں ہوئی تھی. تو ان میں احکام ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ ایک تو مہر متعین نہیں تھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے، مہر متعین نہیں ہوا، جذبات میں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، مہر بہر کچھ متعین نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نکاح ہوا، مہر بھی متعین نہیں ہے، اور شوہر نے اس کے ساتھ خلوت بھی نہیں کی ہے، قربت بھی نہیں کی ہے. آج کے زمانے میں بہت سے آن لائن نکاح ہو جاتے ہیں اس طرح کے، شوہر ایک ملک میں ہے، بیوی ایک ملک میں ہے، مہر کی بات نہیں ہوئی، نہیں ایجاب و قبول ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ آدمی قربت بھی نہیں کیا، ابھی رخصتی ہی نہیں ہوئی، اور خلوت بھی نہیں ہوئی آپس میں، تنہائی. تو ایسی صورت میں خدا نخواستہ اگر علیحدگی کی نوبت آ جاتی ہے، طلاق کی نوبت آ گئی، تو عورت پر کچھ دینا لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو شریعت یہ فرماتی ہیں کہ نہ مہر متعین ہے، نہ آدمی نے صحبت اور قربت کی ہے. تو حکم اس صورت میں یہ ہے کہ متاع آدمی دے دے. متاع کہتے ہیں کہ ایک جوڑا کپڑا، فقہا کی اصطلاح میں، علماء کی اصطلاح میں، ایک جوڑا کپڑا دینا، مکمل عورت کا جو سٹ ہوتا ہے کہ جس سے سر کو اور بدن کو ڈھانک سکے، یہ دینا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ مالدار آدمی اپنی استطاعت کے اعتبار سے دے، اور تنگ دست آدمی اپنی استطاعت کے اعتبار سے دے، لیکن دینا ضروری ہے یہ. اور فرماتے ہیں کہ ضابطہ اور طریقہ یہی ہے، احسان کا تقاضا یہی ہے کہ میاں بیوی میں اگر جو ہے جوڑ ہو تو اچھے طریقے پر ہو، اور اگر علیحدگی اور رخصتی ہو رہی ہو، علیحدگی ہو رہی ہو، جدائیگی ہو رہی ہو، تو پھر وہ بھی اچھے طریقے پر ہونا چاہیے. تو اس لیے شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ عورت کو اگر طلاق دے دی ہو، جدائیگی کا وقت ہے اس کے لیے، تو ایک تھوڑا سا احسان اس کے ساتھ کر دیا کرو، اس نے معاملے کے ساتھ پیش آؤ، تاکہ اس کے اوپر بوجھ جو ہے نا زیادہ نہ پڑے. چند دنوں پہلے ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا تھا، تو خاتون کی طرف سے مطالبہ یہ تھا کہ بھئی ہم طلاق کے لیے ہم راضی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری ایک درخواست یہ ہے کہ آدمی جب چھوڑ ہی رہا ہے ہم کو، طلاق ہی دے رہا ہے، رخصتی کر رہا ہے، ساتھ میں رہنا نہیں ہے، تو جاتے جاتے الزامات لگا کر تکلیف دے کر نہ جائے ہم کو، بس ہم چاہتے یہ ہیں کہ بھائی اپنی زبان کو قابو میں رکھ لے، چھوڑ ہی رہا ہے آدمی، تو ہماری ایک درخواست ہے شوہر تک آپ ہمارا یہ پیغام پہنچا دیں کہ بے جا الزامات لگا رہے ہیں، جو چاہے بول رہے ہیں، اس سے مزید اذیت ہو رہی ہے، مزید تکلیف ہو رہی ہے، ای میل پہ ای میل کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر رہنا ہے ساتھ میں تو اچھے طریقے پر رہو، اور اگر علیحدہ ہونا ہے تو پھر اچھے طریقے پر علیحدہ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے پر زیادتی کرو، ایک دوسرے کو تکلیف دو، ایک دوسرے پر جو ہے نا تان کرو، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاؤ. تو یہ متا دینا بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ رخصتی ہو رہی ہے تو ایک اچھے انداز میں جو ہے نا آدمی رخصت کر دے اپنی بیوی کو. تو ایک مسئلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ذکر فرمایا، تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے یا مؤاخذہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو، معلوم تمسوہن، جبکہ تم نے ان کو چھوا بھی نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے قریب نہیں ہوئے، تم حق زوجیت نہیں ادا کیا، او تفریض لہن فریضہ، اور ان کے لیے تم نے مہر بھی متعین نہیں کیا تھا، نکاح ایسے ہی کر لیا. تو فرماتے ہیں کہ ومتعوہن علی الموسع، ومتعوہن، تو ایسی صورت میں ان کو ایک جوڑا کپڑے دے دو، علی الموسع قدرہ، مالدار پر اس کی استطاعت کے، اس کی حیثیت کے موافق ہے، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے موافق ہے، متاع بالمعروف، قاعدے کے موافق یہ جوڑا دے دینا ہے، شریعت کا ضابطہ اور قاعدہ یہی ہے، حقا علی المحسنین، اور یہ احسان کرنے والوں پر حق ہے، خوش معاملہ کرنے والوں پر یہ حق ہے، یہ ذمہ داری ہے ان کی، اس صورت میں یہ متاع دینا واجب ہے. بقیہ تین صورتیں ہیں ان میں متاع دینا یہ مستحب ہے، اس کی بات آگے آئے گی. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے ان عورتوں کو طلاق دے دی، مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو، چھوا ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کے ساتھ، اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا مہر دینا ہوگا جو تم نے متعین کیا، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا یہ کہ وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، نکاح کا معاملہ ہے، نکاح کا تعلق ہے، وان تعفو اقرب للتقوی، اور تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم، اور آپس میں احسان کرنے کو مت بھولو، اس سے غافل مت ہو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی باخبر ہیں، دیکھ رہے ہیں ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو. اس میں دوسرا حکم بیان فرمایا، نکاح ہو گیا، نکاح میں مہر بھی متعین ہو گیا، مثال کے طور پر 10,000 $1,000 جو ہے نا مہر دینا طے ہو گیا، مہر کی بات ہو گئی، لیکن ابھی آدمی قریب نہیں ہوا تھا بیوی کے، رخصتی ہی نہیں ہوئی، علیحدگی ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت میں عورت پر کچھ لازم ہے، عورت کو کچھ دینا لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو تم نے مہر متعین کیا تھا اس کا آدھا مہر دینا تمہارے ذمے میں لازم ہے، فنصف ما فرضتم، جو تم نے متعین کیا تھا اس کا آدھا دینا لازم ہے. لیکن ساتھ ہی شریعت کی تعلیم یہ بھی ہے کہ ایسی صورت میں اگر عورتیں معاف کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، رخصتی ہی نہیں ہوئی. مثال بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مہر ہو جاتا ہے، $1,000 مہر ہے، اور نکاح سے پہلے ہی، رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی آپس میں، آدمی اگر اب دے گا تو ظاہر سی بات ہے کس چیز کا مہر ہو اتنا زیادہ، ایک معنی میں اگر مہر زیادہ ہے تو آدمی زیادتی ہے. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت اگر معاف کر دے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ عورت کا حق ہے، وہ اپنے حق کو لے بھی سکتی ہے، اپنے حق کو معاف بھی کر سکتی ہے. $10,000 مہر طے تھا، $20,000 مہر طے تھا، نکاح تو ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی. اب آدمی کے ذمے میں جو ہے نا $10,000 تو لازم ہے، نہ بیوی اس کے پاس آئی، نہ وہ اس کے قریب ہوا، نہ تنہائی میں ایک ساتھ ہوئے. تو اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے ایسی صورت میں کہ آدمی پر تو یہ دینا لازم ہے، کیونکہ ایک معاملہ ہوا تھا، ختم کر رہے ہیں، وہ تو عورت کی دل شکنی اس میں ہو رہی ہے، ایک دھبا ہے ایک معنی میں ہمارے معاشرے میں، تو طلاق دے دینا ظاہر سی بات ہے، آئندہ ازدواجی زندگی کے مسائل بہت سارے پیش آتے ہیں، نکاح کے مسائل پیش آتے ہیں، زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے عورت کی دلجوئی کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کو دے دیا جائے. تو مہر اگر پہلے سے متعین ہے تو آدھا مہر دینا لازم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں. لیکن ساتھ میں تعلیم بھی ہے، ترغیب بھی ہے، اجازت بھی ہے، عورتیں اگر معاف کر دیں تو بہت ٹھیک ہے. دوسری طرف شوہر کے لیے حکم یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ، یعنی آدمی اپنے ذمے میں جو چیز ہے اگر وہ معاف کر دے تو اس کے لیے بھی بہتر ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہر تو طے ہو گیا، وقت سے پہلے آدمی نے مہر دے دیا، نکاح ہے مثال کے طور پر 8 دن کے بعد، یا کل نکاح ہے آج اس نے مہر ادا کر دیا، اور نکاح کوئی زیادہ بھی نہیں تھا، کم تھا، مثال کے طور پر $1,000 ہے، $500 ہے، $200 ہے، اب رخصتی ہوئی نہیں ہے، ابھی طلاق ہو گئی، تو آدمی کے ذمے میں ظاہر سی بات ہے کہ مہر تو طے تھا اور اس نے ادا کر دیا، تو آدھا مہر دے، اب طلاق جب ہوئی ہے ملنے سے پہلے، تو آدھا مہر دینا آدمی کے ذمے میں لازم ہے، وہ آلریڈی پہلے دے چکا ہے، چونکہ مکمل مہر دیا ہے تو آدھا مہر واپس بھی لے گا وہ، مثال کے طور پر $500 اگر اس نے دے دیا ہے مہر کے تو 250 واپس لے لے گا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اس نے پہلے سے مثال کے طور پر کوئی دے رکھے ہیں پیسے تو وہ آدمی معاف کر دے، چھوڑ دے اس کو، طلاق ہو گئی ہے، عورت غم میں ہے، تکلیف میں ہے، تو آدمی بھی اگر ادا کر چکا ہے وہ معاف کر دے تو بہت اچھی بات ہے اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معافی کا معاملہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے، معافی کا معاملہ اگر عورت معاف کر دے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر مرد معاف کر دیتا تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے کہ معافی سے اور درگزر سے کام لو، اپنے حق کو معاف کرنا سیکھو، اس کو وصول کرنا نہیں بلکہ معاف کرنا سیکھو، اللہ پاک جو ہے نا خیر کا معاملہ کریں گے، فرمایا ولا تنسوا الفضل بینکم، اور آپس میں جو ہے نا تم لوگ احسان کرنے کو مت بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے ہر عمل پر اللہ پاک بدلہ دینے والے ہیں، جزا دینے والے ہیں، زیادتی اگر ہو رہی ہے تو اس پر بھی، معافی کر رہے ہیں تو اس پر بھی، زیادتی کی صورت میں مواخذہ ہوگا، معافی کی صورت میں اجر ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہنّ، ان کو چھونے سے پہلے، ان کے قریب ہونے سے پہلے، صحبت سے پہلے اور خلوت سے پہلے، وقد فرستم لہن فریضہ، اور تم نے ان کے لیے مہر متعین کر دیا تھا، فنصف ما فرستم، تو جو تم نے متعین کیا تھا اس کا آدھا یہ واجب ہے، الا ان یعفونا، مگر یہ کہ عورتیں معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے اس کی، ان کا حق ہے، وہ معاف کر سکتی ہیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا یہ کہ معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کا معاملہ، نکاح کا تعلق ہے، یعنی اس سے مراد ہے شوہر، تو شوہر خود اپنا اگر دے چکا ہے تو اپنا حصہ معاف کر دے، چھوڑ دے بھائی، وان تعفو اقرب للتقوی، اور تمہارا معاف کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی مہر لینے کے مقابلے میں مہر کا معاف کر دینا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، شریعت کا منشا یہ ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم، اور آپس میں احسان کو مت بھولو، احسان سے غافل مت ہو، یعنی اس طرح کا ایک دوسرے پر معاملہ، یعنی احسان کا معاملہ کرتے رہنا چاہیے علیحدگی کے وقت میں بھی، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں، تو یہ دو صورتیں ہیں مہر سے متعلق، اور یہ اس وقت ہے جبکہ آدمی نے بیوی سے وہ قریب بھی نہیں ہوا، اس نے تنہائی بھی اختیار نہیں کی، تو مہر سے متعلق یہ دو احکام ہیں، دوسری دو صورتیں یہ ہیں کہ آدمی اپنی بیوی سے قریب ہو جائے، خلوت اختیار کر لے یا اسے قربت کر لے، یا بیوی کا جو ازدواجی معاملہ ہوتا ہے وہ ادا کر لے، تو ایسی صورت میں بھی وہی ہے، پہلے سے مہر متعین ہے یا پہلے سے مہر متعین نہیں ہے، اگر پہلے سے مہر متعین ہے تو پورا مہر دینا ضروری ہو جاتا ہے پھر آدمی پر، چاہے تھوڑی دیر کے لیے یہ خلوت اختیار کر لیو، پورا مہر دینا لازم ہے، اور اگر پہلے سے مہر متعین نہیں ہے مثال کے طور پر، اور آدمی نے خلوت اختیار کر لی ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تو ایسی صورت میں مہر مثل لازم ہوتا ہے، اور مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں، یعنی اس عورت بیوی کے خاندان میں، یعنی اس کے قبیلے میں اس کا جو مہر ہے، اس طرح کی عورتوں کو جو مہر دیا جاتا ہے، اتنا مہر دینا آدمی کے اوپر لازم ہوتا ہے پھر، کیونکہ متعین نہیں ہے آپس میں، تو پھر اس کے مثل میں دیکھا جائے گا کہ بھائی اس طرح کی لڑکیوں کا کیا مہر ہوتا ہے، کتنا مہر دیا جاتا ہے، جب اس کے مال کے اعتبار، یعنی خاندان کے اعتبار سے، عزت و شرافت کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے، اس جیسی لڑکیوں کا مہر کیا ہے، اس کو دیکھا جائے گا، اور پھر اس اعتبار سے مہر دینا آدمی کے ذمے میں لازم ہوگا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو طلاق سے متعلق مسائل ذکر فرمائے، آگے نماز سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں ایک ہدایت دی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، صلاۃ الوسطی کی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، طلاق کے مسئلے چل رہے ہیں لیکن درمیان میں نماز کا ذکر آ گیا، تو اس سے مناسبت تو کچھ ہے ہی نہیں بظاہر، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایسا عام طور پر ہمارے اپنے انداز میں، ہماری اپنی باتوں میں کوئی نہ کوئی ربط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ربط کے، کسی اسلوب کے پابند نہیں ہے، قرآن پاک میں ایسا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلچسپی کے لیے جیسے ہم کہانیاں قصے ترتیب کے ساتھ اور آگے پیچھے کے مضامین کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تاکہ دلچسپی باقی رہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ضروری اور لوگوں کی اصلاح سے متعلق جو اہم امور ہوتے ہیں انہی کو ذکر فرماتے ہیں. کسی ترتیب کے، کسی اسلوب کے، کسی طریقے کے، کسی نہج کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ پاک نہ پابند ہے نہ اللہ نے قرآن پاک میں اس کو ملحوظ رکھا ہے. یہاں پر درمیان میں صلات کا ذکر آ گیا، اللہ پاک جو حکمت بہتر سمجھتے ہیں اس میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن علماء نے اس میں ایک ربط بیان کیا ہے، بہت سارے اعتبارات سے ربط ہے. وہ کیا ربط ہے؟ ایک ربط تو یہ ہے کہ عام طور پر آدمی اپنی بیوی بچوں کے معاملات میں پڑھ کر اللہ کے حقوق کی ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. تو شریعت کا حکم تو اللہ پاک فرماتے ہیں درمیان میں اس طرح کے مسائل میں ذکر کر کے کہ اللہ سے کبھی غافل مت ہونا اس میں، کیونکہ یہ جو معاملات تمہارے ہوتے ہیں، تمہاری تجارت ہوتی ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہارے خاندان والے ہیں، تمہارے اپنی ازدواجی معاملات ہیں، اس میں پڑ جاؤ گے اللہ سے غافل ہو جاؤ گے. صلاح ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا، یہ آہستہ یعنی یہ تعلیم دے دی ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے. دوسری طرف اللہ تبارک و ایک علماء نے ایک بات یہ بھی ذکر کی ہے کہ اصل میں انسان کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کا نماز سے جوڑ ہوتا ہے. نماز صرف ایک روحانی عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کے اعمال کے ساتھ، انسان کے احوال کے ساتھ نماز کا جوڑ بڑا رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اسی لیے غم میں ہے شریعت کا حکم کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر اور صلاۃ سے اللہ کی مدد چاہو. اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. غم کے موقع پر نماز بڑی عمدہ چیز ہے. فرمایا کہ نماز اللہ کی طرح متوجہ ہو جاؤ، توجہ اللہ ہو جائے تمہاری، تو پھر تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا. مصیبتوں میں، پریشانیوں میں آدمی سوچتا ہے کرے کیا ایسے موقع پر، تو قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ صبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع، بڑے سے بڑا غم آدمی کا ہلکا ہو جاتا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کہیں اور نہیں ہوتے بلکہ ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کا خاص معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو ایک موقع یہ بھی ہوتا ہے عورت کے لیے، تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس سے بڑی مدد ملتی ہے. پھر تو علماء نے لکھا ہے کہ نماز کا جو ہے روحانی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صرف ایک روحانی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ نماز کا تعلق بندوں کے اعمال کے ساتھ بھی ہوتا ہے، نماز کا تعلق بندوں کے احوال کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اسی لیے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے نا فواحش سے بھی روکتی ہے، منکرات سے بھی روکتی ہے. ایک مرتبہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، کسی آیت ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے یہ سوال کر لیا کہ رسول اللہ نماز تو منکرات سے روکتی ہے، فواحش سے روکتی ہے، قرآن میں حکم ہے یہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی برائی پہ برائی کرتے جا رہا ہے، نماز یعنی نماز بھی پڑھتا ہے ساتھ میں جو ہے نا منکرات بھی کر رہا ہے، یہ کیسے ہے؟ قرآن کی آیت کے خلاف ہے یہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب اس کی نماز اس کو روک دے گی. ٹھیک ہے، ابھی نہیں رک رہا ہے لیکن عن قریب روک دے گی. مطلب یہ ہے کہ نماز میں یہ تاثیر ہے، آدمی نماز کو نماز کے طریقے پر ادا کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اپنے معاملات اگر خراب ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے اعمال اگر خراب ہو رہے ہیں، ہمارے احوال اگر خراب ہو رہے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ ہماری نماز ویسی نہیں ہے جو شریعت کو مطلوب ہے. پھر ہماری نماز ویسی نہیں ہے جو اللہ رسول کو مطلوب ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. ایسی نماز ہماری نہیں ہے، نبی کی تعلیم کے موافق نہیں ہے، سنتوں کے موافق نہیں ہے، نماز میں وہ توجہ نہیں ہے، نماز میں وہ خشوع اور خضوع نہیں ہے، نماز میں وہ آداب کی رعایت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، جو اللہ پاک چاہتے ہیں. تو اللہ نے یہاں پر نمازوں کا ذکر کر کے اس جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ جیسے یعنی نماز کی طرف توجہ ہونی چاہیے احوال میں اس طرح کے. اور دوسری بات، دوسرا ایک اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے نماز میں خصوصی توجہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، نماز میں خاص توجہ ہوتی ہے، آدمی کھڑے ہو جاتا ہے، بس اللہ ہی کے لیے سجدہ ہے، اللہ ہی کے لیے رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیام ہے، اللہ ہی کی تسبیح چل رہی ہے، مکمل توجہ اللہ کی طرف ہے، اللہ ہی اللہ زبان پر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانب ایک لطیف اشارہ دے رہے ہیں کہ جیسے نماز میں اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے آدمی کی، اسی طرح اپنے حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی پوری توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی یہ بھی اللہ کی رضا کا سبب ہے. اور حقوق العباد میں کوتاہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پکڑ کا سبب ہو سکتی ہے. تو علماء نے کئی ربط بتائے ہیں اس آیت میں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ذکر فرمایا, کئی حکمتیں اس کی پوشیدہ ہو سکتی ہیں. تو اس آیت میں جو حکم ہے ایک وہ یہ ہے, حافظ علی الصلوات, نمازوں کی پابندی کرو, والصلاۃ الوسطی, اور صلاۃ وسطی کی پابندی کرو. صلاۃ وسطی سے کون سی نماز مراد ہے؟ مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں, لیکن ان میں جو راجح قول ہے, جس کی حدیثوں سے تصریح ہوتی ہے, تائید ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ صلاۃ وسطی سے عصر کی نماز مراد ہے. مطلب یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو, بالخصوص عصر کی نماز کی پابندی کرو. شریعت کا حکم ہے. اللہ پاک نے یہاں پر عصر کی نماز کی تخصیص کیوں کر دی؟ بھائی نمازیں تو ساری اہم ہیں. تو جواب یہ ہے کہ عصر کی نماز یہ بہت ہی غفلت کا جو ہے نا وقت ہوتا ہے. آدمی کے معاملات, کاروبار, لین دین, خرید و فروخت, یہ کرنے کا وقت ہوتا ہے. عام طور پر آدمی اس وقت میں جو ہے نا مشغول ہو جاتا ہے اپنے کاروباری لین دین میں, معاملات میں, تجارت میں, بزنس میں. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے عام طور پر عصر کے آس پاس کا وقت, کہ بازار پورے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, دکانیں ساری جو ہے نا وہ بیزی ہوتی ہیں اس وقت میں, بنانے میں, خرید, یعنی ہر کاروباری اس وقت میں مصروف ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی غافل ہو جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں, ہم سے غفلت نہیں ہونی چاہیے. بس نمازوں کی پابندی کرو, دیگر اوقات میں تمہارے لیے آسانی ہے. جاب سے واپس تو 5-6 بجے آ جاؤ گے, عموماً آفس آورس تو وہی ہوتے ہیں. اس کے بعد تو مغرب عشاء تو آ کر یہاں ادا کرتے ہیں. فجر کا وقت بھی کوئی مشکل نہیں ہے گھر سے اٹھ کر, وہ بھی اگرچہ کہ وہ بھی مجاہدے کا وقت ہوتا ہے اٹھنا آنا, لیکن آسان تو ہے, کوئی دوسری مصروفیت تو نہیں ہے. ظہر کے وقت میں گاہک بھی نہیں ہوتے ہیں, ٹھنڈا وقت ہے, اس وقت بھی ظہر کی نماز ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, آسانی سے ساتھ ادا ہو سکتی ہے ظہر. لیکن عصر کے وقت میں ایسا ہے کہ جس کا تو یہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ تمہارا اوروں کے ساتھ لینا دینا ہوتا ہے, خرید و فروخت میں, بنانے میں, بیچنے میں, آنے میں, جانے میں. تو فرمایا کہ صلاۃ وسطی کی پابندی کرو. وقوموا للہ قانتین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, انکساری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, مطیع اور فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ. علماء نے لکھا ہے, مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نمازوں میں بات کرنے کی اجازت تھی, بات کرتے تھے صحابہ کرام, سلام کلام کر لیا نماز میں, اس کی گنجائش تھی. صحابہ آتے تھے, پوچھ لیتے تھے آپس میں کہ بھائی کتنی رکعتیں ہوئی, ایک ہوئی, دو ہوئی, تین ہوئی, جیسے بچے کرتے ہیں, بات چیت ہوتی ہیں. تو پہلے یہ اجازت تھی, لیکن یہ جب یہ آیت نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. قانتین کا ایک ترجمہ مفسرین نے ساکتینہ سے کیا ہے, یعنی خاموش, ایک مطیعینہ سے ترجمہ کیا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہو تو پوری عاجزی کے ساتھ, سکون کے ساتھ, اللہ کے فرما بردار ہو کر غلام بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں. حقیقی نماز تو وہی ہے جس میں آدمی حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو غلام کے طور پر ظاہر کرے, اللہ کی بات اس طرح کرے, اپنے آپ کو اتنا جو ہے نا عاجز اور مسکین بنا دے. اور واقعتاً ہے ہی انسان. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قانتین کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف ایسے متوجہ ہو جائے کہ اللہ سے غفلت, اللہ کی اطاعت سے غفلت کرنے والی, غفلت میں ڈالنے والی جو چیزیں ہیں ان سے بے خبر ہو جائے آدمی. اطاعت سے بے خبر کرنے والی جو چیزیں ہیں, اطاعت سے غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں ان سے یکسو ہو جائے اور کھڑے ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو فرمایا حافظ علی الصلوات, نمازوں کی پابندی کرو, والصلاۃ الوسطی, عصر کی نماز کے خاص طور پر صلاۃ وسطی کی پابندی کرو, وقوموا للہ قانتین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرما بردار ہو کر عاجزی کے ساتھ خاموش ہو کر کھڑے ہو جاؤ. اس کے بعد فرمایا فإن خفتم فرجالاً او رکبانا, اگر تم کو ڈر ہو تو فرجالاً تو پیدل, اور رکبانن یا سوار ہو کر نماز پڑھ لیا کرو. فإذا امنتم, پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ, جب تم کو اطمینان ہو جائے, فاذکروا اللہ, تو تم اللہ کو یاد کرو, کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو سکھلایا ہے نماز جبکہ تم جانتے نہیں تھے. آگے نماز کی اور تاکید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نمازوں کی تو پابندی کرنا ہی کرنا ہے, لیکن کبھی کبھی دشمنوں کا اندیشہ ہوتا ہے آدمی کو. میدان جنگ میں ہے, دشمن سامنے ہیں, تیروں کی بارش ہو رہی ہے, تلواریں چل رہی ہیں, نیزے چل رہے ہیں, تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز اس وقت میں بھی نہیں بھولنا ہے, تمہاری جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. فإن خفتم فرجالاً او رکبانا, فرمایا کہ اس وقت میں ظاہر سی بات ہے کہ میدان جنگ میں کیسا مرحلہ ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں کتنی مصروفیت ہوتی ہے, ذہنی یکسوئی کہاں ہوگی, دشمن سر پر کھڑے ہوئے ہیں, جان ہتیلی میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز ایسی چیز ہے کہ یہ بھولنے والی چیز نہیں ہے. فرمایا کہ ایسے موقع پر بھی کیا تو پیدل کھڑے کھڑے اگر نماز پڑھ سکتے تو جھک کر رکو سجدے کی ضرورت نہیں, کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو. اور اگر سواری پر ہے, گھوڑوں پر ہے, کسی اور سواری پر لڑ رہے ہیں, تو فرمایا کہ اسی حالت میں نماز ادا کرو, لیکن نماز ادا کرنا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھڑے کھڑے بھی نماز ادا نہیں کر سکتے، اتنی مشغولیت ہوتی ہے، یا سواری پر نماز ادا نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ ایسے موقع پر آدمی نماز کو مؤخر کر دے، یعنی چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے اس کی. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں نماز ادا کرنا، اسی لیے صلاۃ الخوف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف سکھلائی ہے کہ آدھی آدھی جماعت، آدھی آدھی نماز پڑھنا ہے. اور آدھی نماز یہ ہے کہ امام پہلے ایک جماعت کو بلائے گا، ایک جماعت لڑتی رہے گی، ایک جماعت آئے گی اور آ کر دو رکعت پڑھے گی پھر چلی جائے گی، پھر دوسری جماعت آئے گی وہ دو رکعت پڑھے گی پھر چلی جائے گی، امام کی چار رکعت ہو جائیں گی ادھر، اس کا سلام ختم. پھر اس کے بعد تیسری جماعت آئے گی اپنی دو رکعت ادا کرے گی، پھر وہی جماعت، پہلی والی جماعت آئے گی اپنی دو رکعت ادا کر کے چلی جائے گی، پھر جب وہ جائیں گے تو دوسری والی جماعت آئے گی اپنی دو رکعت ادا، یعنی باری باری ان کے حصے ڈیوائڈ ہو جائیں گے. اور اپنی اپنی اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایسی حالت جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت کا اہتمام کا حکم دیا کہ جماعت اس میں فوت نہیں ہونی چاہیے. عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ، اس عبادت کا نظام اللہ پاک نے عجیب رکھا ہے. میدان جنگ میں جماعت کا آپ تصور کر سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ دو گروپ بنا دو، ایک گروپ نماز ادا کرے گا، دوسرا گروپ لڑتا رہے گا. جب اس کی دو رکعت ہو جائیں گی تو پھر وہ آئے وہ نماز ادا کرے، یہ چلے جائے. جب ان کی دو رکعت ہو جائیں گے تو وہ اپنی دو رکعت مکمل کرے، جب یہ جائیں گے تو وہ اپنی دو رکعت مکمل کرے. اس سے ایک تو نماز کی اہمیت کا اندیشہ ہوتا ہے کہ دشمن کے سر پر ہونے کے باوجود نماز کو چھوڑنا قضا کرنا نہیں ہے. دوسرا جماعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جماعت کتنی مطلوب ہے شریعت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ میدان جنگ میں بھی چھوڑنے کے لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں. پھر بہت سے مواقع وہ ہیں جہاں شریعت نے گنجائش بھی دی ہے، ایک طرف جماعت کی اتنی تاکید ہے، دوسری طرف حضور نے فرمایا کہ بارش سخت ہو جائے تو گھروں میں نماز پڑھ لو، یہ بھی ہے، ایسا بھی ہے. دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے، شدید بھوک کا تقاضا ہے، آدمی کی توجہ نہیں ہو سکتی نماز میں، تو شریعت کہتی ہے کہ پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھ لو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ واش روم کا شدید تقاضا ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہوئی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے واش روم سے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد مکمل یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھو. تو جماعت کا معاملہ ایک طرف تو انتہائی شدید جو ہے حالتوں میں بھی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کا حکم دیا، دوسری طرف انسانی مزاج کی، انسانی ضرورت کا لحاظ بھی رکھا ہے کہ ایسی صورت میں کیا ہے جماعت نہیں، یعنی اگر کوئی طبی تقاضا پیش آ جائے تو اس کو بھی پورا کر لو. تو اس لیے واقعت آدمی کی معذوری دیکھی جائے گی، واقعتاً آدمی کس درجے معذور ہے. اگر کوئی معذوری نہیں ہے تو جماعت کے ساتھ ادا کرے، اگر واقعتاً معذوری ہے تو جماعت کو ترک کر سکتا ہے، لیکن اس کا معمول نہیں بنا سکتا. اس کا معمول بنانا آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جماعت کو چھوڑنے کا ہی معمول ہو گیا، نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو دشمنوں کا اندیشہ اور خوف ہے، فَرِجَالًا، تو تم کھڑے ہو کر پیدل، اور رُكْبَانًا، کے سواری پر سوار ہو کر نماز ادا کر لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو پھر اللہ کو یاد کرو، یعنی نمازیں پڑھو جیسا کہ اللہ نے تم کو سکھلایا، یعنی عام حالات میں جیسے نمازیں پڑھ سکتے ہو نمازیں پڑھتے ہو ویسے ہی پڑھو، جب تم جانتے نہیں تھے اللہ نے نماز کا طریقہ بتایا اس کے مطابق نماز ادا کرو. لیکن اس کا بھی موقع نہیں ہے تو شریعت کی گنجائش آگے یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے مؤخر کر دے نماز کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ خندق کے موقع پر چار نمازیں چھوٹ گئی تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاروں نمازیں، موقع ہی نہیں مل پایا. آپ نے پھر رات میں عشاء کے بعد ان کی قضا فرمائی، جب تھوڑا سا موقع ملا ہے تو عمر آئے اور غصہ کرنے لگے، کافروں پر لان پان کرنے لگے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسی قوم ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ عجیب و غریب قوم ہے کہ اللہ سے ہم کو غفلت میں ڈالے رکھی ہے، بھائی اس سے لڑنے میں مشغول ہو گئے. دن کی نمازیں پوری چلی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ نمازوں کو قضا فرمایا اسی وقت اسی رات میں. اس وجہ سے یہ بھی نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے اللہ کے نبی کا، بعد دفعہ ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے، موقع ہی نہیں ملا. اتنا بہت ہی غزوہ خندق جو 4th ہجری میں پیش آیا تھا، 4 ہجری میں، قول کے مطابق 5 ہجری میں جو پیش آیا، بہت شدید اہم غزوات میں سے اور سخت غزوات میں سے غزوہ تھا. وہ اطراف و اکناف کے دورے لشکر آ گئے تھے، سارے مخالفین تھے، کفار کی کئی جماعتیں آپس میں مل کر یکبار کی حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ گئی تھی، یہ صورتحال تھی. مکمل تیاری کے ساتھ، پورے عزم اور استقلال، پورے پختہ ارادوں کے ساتھ آ گئی تھی. تو اس موقع پر ان سے مدافعات میں جب لگے رہے، ان کے دفاع میں جب لگے رہے، تو صحابہ اکرام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ہی نہیں مل پایا کہ نماز ادا کر سکے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نمازیں، چار نمازیں چھوٹ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. علماء نے لکھا اللہ پاک چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن یہ دنیا ہے ظاہری، یہاں تو احوال جو ہوتے ہیں یہاں کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ایسی مصروفیتیں بھی بعض دفعہ آ سکتی ہیں. تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اس اعتبار سے ہمارے سامنے رکھ دیا، یہ اعتراض کی بات نہیں ہے، یہ بھی تعلیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نماز ایسا لگ رہا ہے کہ نمازیں چھوٹ گئی, نبی کی قضا ہو گئی تو گناہ ہو گیا, نہیں, نعوذ باللہ. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ طریقہ ہم کو سکھلایا چھوٹنے کی صورت میں کرنا کیا ہے. کبھی ایسی مصروفیت آ سکتی ہے, کبھی ایسی مجبوری آ سکتی ہے, نماز ہی ادا کرنے کا موقع نہ مل پائے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نیند کی وجہ سے بھی غفلت ہو جاتی ہے آدمی کی, تو عام حالات میں چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن دوست یہاں جو غور کرنے کی چیزیں ہمارے لیے وہ یہی ہے کہ شریعت کا نماز کے بارے میں جو ہے نا اتنا اتنی اہم ہدایت ہے, اتنی سخت تعلیمات ہیں, اتنی شدید جو ہے نا تاکیدیں بھی ہیں, اور اس بارے میں اتنی بڑی وعیدیں بھی نازل ہوئی ہیں, لیکن اتنی غفلت ہوتی ہے ہمارے لیے, اپنے لیے بھی, اپنے بچوں کے لیے, اپنی اولادوں کے لیے, خاندان کے افراد کے لیے فکر کرنی چاہیے نمازوں کی, نمازیں چھوٹنے نہ پائے. یہ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں گورنرس کو یہ خط لکھا تھا انہوں نے جو دنیا میں مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے, اور فرمایا کہ تم جو ہے نا اپنے یہ بادشاہی امور میں اور یعنی سلطنت کے امور میں مشغول ہو کر نمازوں سے غافل مت ہونا. یہ لکھا تھا کہ میرے نزدیک تمہارے امور میں سب سے اہم امر نماز ہے, جو اس کو ضائع کرے گا تو سلطنت کے امور میں تباہ اور برباد کر دے گا, جو اس کی حفاظت کرے گا تو بقیہ چیزوں کی حفاظت آسانی سے ہو جائے گی. یہ تو فرض ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی اہم ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. تو اب اگر اہم ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی تو دوسری ذمہ داریاں کہاں سے ادا ہوں گی, پھر اس میں تو لازماً غفلت ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ بھائی میرے نزدیک تمہاری سلطنت تو سلطنت اپنی جگہ ہے, لیکن اس سے اہم چیز یہ ہے کہ تمہاری نماز وقت پر ادا ہونا ہے. تو عمر نصیحت کر رہے ہیں اپنے گورنرس کو, فرما رہے ہیں کہ بھائی دیگر چیز تم اس معاملے میں تمہارے لیے جو ہے نا نرمی نہیں ہے, ایسے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فذکر اللہ, جب تم مطمئن ہو جاؤ تو کما علم فذکر اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو جیسا کہ اللہ نے تم کو سکھلایا ہے جس کو تم جانتے نہیں تھے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور احکام ذکر فرمائے ہیں, طلاق سے متعلق بھی ہیں, اس کے علاوہ اور بھی ہیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں, ویذرون ازواجا, اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں, وصیت لازواجہم, تو وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں, متاعن, سامان کی یا فائدہ اٹھانے کی, الی الحول, ایک سال تک کے لیے, غیر اخراج, اس حال میں کہ ان کو نکالا نہ جائے, فإن خرجنا, اگر وہ نکل جائیں, فلا جناح علیکم, تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے, فیما فعلنا فی انفسہن من معروف, ان کاموں میں جو وہ خود اپنے حق میں کریں, من معروف, ضابطے کے موافق. واللہ عزیز حکیم, اللہ تبارک و تعالی زبردست ہیں, حکمت والے ہیں. یعنی پہلے حکم یہ تھا کہ ابھی میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے, بیوی کی طلاق ہو گئی, تو طلاق ہونے کے بعد عدت گزار, اچھا پہلے زمانے جاہلیت میں عورت کی عدت ایک سال تھی, ایک سال تک طلاق ہو گئی یعنی ہو گئی تو پھر ایک سال گزارنا ہوتا تھا, گھر میں بیٹھی رہے گی, اور انتہائی عجیب و غریب حالت میں, حد درجہ جہالت پائی جاتی تھی, ایک سال تک گھر کی ایک کوٹھری میں بند رہے گی چھوٹے سے کمرے میں اور گندگی کے ساتھ, اور عدت ہے تو نہانا بھی نہیں, دھونا بھی نہیں, کھانا بھی اس کو اسی روم میں دیا جاتا تھا, وہیں پر رہنا ہے, بلکہ بعض لوگ تو ایسی صورت حال تھی کہ واش روم وغیرہ کے تقاضے بھی اسی جگہ اس کو پورا کرنے ہوتے تھے. یہ ایک سال تک ان کی یہاں عدت گزارنے کا رواج تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا یہ کیا بےحود کی بدتمیزی ہے بھائی, تو حضور نے یہ تصور کو ختم فرمایا, فرمایا کہ عدت گزارے گی عورت, ایک تو یہ ہے کہ اس طرز پر نہیں, شوق منانا ہے اس کو, غم منانا ہے, لیکن اس طرز پر نہیں جیسا جاہلیت کے لوگوں نے جو ہے نا عورت کو انتہائی ظلم و تشدد میں ڈال دیا, زیادتی میں سختی کر دی ان لوگوں نے. تو حضور نے پھر عورت کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے انتقال پر فرمایا کہ عدت جو گزارنی ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے, 4 مہینے 10 دن عورت عدت گزارے گی شوہر کے مرنے پر. لیکن اس میں ایسا نہیں ہے ان لوگوں کی طرح کہ ایک کمرے کے اندر بند کر دیا اور عورت ظلم سہ رہی ہے, نہیں, چاہے کھائے پیے رہے, بس زینت اختیار نہیں کرنا. عدت گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ زینت اختیار نہیں کرنا, زینت کو چھوڑ دے. لیکن 4 مہینے 10 دن کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ عورت جائے گی تو اب اس کے لیے خرچ کے مسائل ہیں, نان نفقے کے مسائل ہیں, میراث بھی نہیں ہے, میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. تو شریعت کی طرف سے ایک ہدایت یہ دی تھی کہ آدمی اگر مرنے سے پہلے اپنی بیوی کے لیے وصیت کر جائے کہ ایک سال تک کے نان نفقے کا یا گھر میں رہنے کا اس کے لیے انتظام ہو, تو پھر اس وصیت وہ وصیت وہ کر سکتا ہے تاکہ ایک سال تک کے لیے اس کے لیے کچھ سامان ہو جائے رہنے کا, کھانے کا, پینے کا. لیکن جب میراث کا حکم نازل ہوا تو میراث کے بعد جو ہے نا مسئلہ بدل گیا کہ بیوی کا حق تو ہے, شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کا جو ہے نا وہاں پر حق لازم, دو اس کو, عورت کو جو ہے نا یا تو 1/4 حصہ ملتا ہے یا 1/8 حصہ ملتا ہے, 8واں حصہ ملتا ہے یا پھر 1/4 ملتا ہے. اگر اولاد موجود ہے تو 1/4 ملے گا, 1/8 ملے گا, اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 ہوتا ہے. تو جب شریعت نے عورت کا حصہ میراث میں متعین کر دیا تو وصیت کی ضرورت ہی نہیں ہے, شوہر کے انتقال کے بعد آٹومیٹیکلی پیسے مل جائیں گے اس کو میراث میں سے, تو پھر وہ عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے چلی جائے. تو پہلے میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد اگر اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں کہ بیوی اس کے گھر میں رہے گی ایک سال تک تو وہ کر سکتا ہے. مرد اس کے لیے وصیت کرے کہ وہ گھر میں کھائے گی شوہر کے مال میں سے ایک سال تک تو کر سکتا ہے. اللہ پاک یہاں پر یہ فرماتے ہیں. تو یہ حکم تو پہلے تھا لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا. قرآن پاک کی آیت ان آیتوں میں سے ہے, آیت باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا. آسمان میں آج یہ حکم باقی نہیں ہے, آج یہ حکم یہ ہے کہ چار مہینے دس دن کے بعد عورت چلی جائے گی, پھر وہ جہاں چاہے نکاح کر لے. آدمی وصیت کر لے تو وصیت کو پورا کرنا لازم نہیں ہے, وہ وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں, وصیت لازواجہم, تو اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر سکتے ہیں, متاعن, نفقے کی, الی الحول غیر اخراج, ایک سال تک کے لیے کہ ان کو نکالا نہ جائے. اچھا یہاں پر متاعن سے مراد ایک تو نفقہ بھی ہو سکتا ہے, متاعن سے مراد متاع بھی ہو سکتا ہے, متاع دینے کی وصیت کرنا چاہیں تو یہ بھی جی نہیں یہاں نہیں ہے. تو یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وصیت لازواجہم متاعن الی الحول غیر اخراج, تو وہ اپنی بیویوں کے لیے ایک سال تک وصیت کر سکتے ہیں فائدہ اٹھانے کی کہ ان کو نکالا نہ جائے. اچھا فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اگر عورتیں خود بخود نکل جائیں, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف, تو وہ جو اپنے بارے میں کریں گی تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے. یعنی عورت کا حق ہے, شوہر نے وصیت کر دی ہے کہ بھائی ایک سال تک رکھنا ہے تو رہیں گی, لیکن اس دوران میں خود اگر جانا چاہے تو وہ جا سکتی ہے, وہ تو اس کا حق ہے, اپنا حق لینا چاہے تو لے لے, اپنا حق چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے. لیکن حکم یہ منسوخ ہو گیا, اب یہ باقی نہیں رہا. یہاں ایک بات یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ عدت جو گزاری جاتی ہے چاہے طلاق کی وجہ سے ہو چاہے وفات کی وجہ سے ہو, اصل شوہر کے گھر میں گزارنا ضروری ہوتا ہے. عام طور پر ہمارے یہاں رواج نہیں ہے عدت گزارنے کے لیے سیدھا ماں باپ کے گھر کو چلے جاتے ہیں. شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت جو عدت گزارے گی تو وہ اس گھر میں عدت گزارے گی جس گھر میں شوہر کے ساتھ وہ رہتی تھی. یہ بہت ہی غفلت ہوتی ہے اس بارے میں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. طلاق کی وجہ سے بھی عدت گزار رہی ہے تو شوہر کے گھر میں, وفات کی وجہ سے بھی عدت گزار رہی ہے تو شوہر کے گھر میں, الا کہ شدید مجبوری کوئی ایسی پیش آ جائے کہ جس میں جو ہے عورت کا وہاں پر رہنا دشوار ہو جائے, کرائے کے مسائل ہیں, خود کما نہیں سکتی, یا اتنی آمدنی نہیں ہے, یا بعض دفعہ ایسی تنہائی کی وجہ سے ایسی وحشت ہوتی ہے کہ عدت گزارنا بڑا تنہا رہنا وہاں پر بڑا مشکل ہو جاتا ہے, یا پھر گھر اتنا خستہ ہے کہ اس کے لیے مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ, تحفظ نہیں ہے اس کے لیے اپنا, تو ان حالتوں میں شریعت نے گنجائش بھی دی ہے. لیکن عدت تو اس گھر میں گزارنا ہے جس گھر میں شوہر کے ساتھ وہ رہ رہی تھی, چاہے طلاق کی عدت ہو چاہے وفات کی عدت ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین, اور متعلقہ عورتوں کے لیے متاع ہے معروف طریقے پر, متقیوں پر حق ہے. متاع کا مطلب یہی ہے یہاں پر, یہ کہ متعلقہ طلاق دے دی ہے آدمی, تو اب یا تو آدمی نے طلاق دے دی ہے تو اب عورت کو یا تو متاع دینا ہے, جیسا کہ ابھی اس سے پہلے تفصیل آئی ہے کہ رخصتی کے وقت میں کچھ پیسے کچھ تحفہ دے دینا ہوتا ہے, جوڑے دے دے آدمی کچھ عورت کے لیے اہتمام کر دے تاکہ اس کی دل جوئی ہو سکے, حسن اخلاق اچھے طریقے پر بیوی کو رخصت کر دیا جائے, یا یہ کہ نفقہ ہوتا ہے تو یا اس سے متاع سے مراد نفقہ بھی مراد لے سکتے ہیں. تو متعلقہ عورتوں کے لیے نفقہ دینا ہے, یعنی جب تک عدت ہے تو نفقہ دینا پڑے گا. یہ ہے تو آگے فرماتے ہیں وللمطلقات متاع بالمعروف, متعلقہ عورتوں کے لیے کچھ فائدے کے لیے دے دینا ہے, کچھ فائدہ پہنچا دینا ہے, معروف طریقے پر قاعدے کے موافق, حقا علی المتقین, یہ متقیوں پر حق ہے. کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون, اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ. یعنی ایک ایک بات اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں, ان معاملات کو تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں تاکہ بندوں کے لیے عمل کرنے میں سہولت ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح علم صحیح عمل کے توفیق نصیب فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے, خطاؤں سے درگزر فرمائیے, رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرمائیے, صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائیے, دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرمائیے, جلبت اور خلوت کے گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ رحم کا معاملہ فرمائیے, کرم کا معاملہ فرمائیے, عافیت کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ یہاں جمع ہونے کا قبول فرمائیے, کہنے سننے کا قبول فرمائیے. یا اللہ کہنے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے, قرآن پاک سے تعلق نصیب فرمائیے, قرآن کو پڑھنے والا, قرآن پاک کو سیکھنے والا, قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنتوں پر چلنے والا بنائیے, اپنی عظمت نصیب فرمائیے, اپنے رسول کی عظمت نصیب فرمائیے, اپنی اور اپنے رسول سے محبت نصیب فرمائیے, ان کی عقیدت نصیب فرمائیے. یا اللہ دونوں جہاں کی کامیابیاں مقدر فرمائیے, دارن کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیے,
دونوں جہاں کی بے عزتیوں سے، بے رسوائیوں سے، ذلتوں سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، فرائض اور واجبات کی ادائیگی آسان فرمائیے. ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے، جو بے نکاح ہیں ان کے لیے نکاح کے انتظامات فرمائیے. یا اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرمائیے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرمائیے. اللہ، جن جو برسر روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائیے. یا اللہ، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. وصلی وسلم بارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ.